السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
بھر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن رد الفساد کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد. صوبہ پنجاب میں رینجرز کو کارروائی کرنے کے لیے اختیارات دینے کی منظوری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش کی مشروط اجازت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری. صوبہ خیبر پختونخوا میں وکلا کی ہڑتال. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بم ناکارہ بنانے کے محکمے کو جدید آلات کی کمی کا سامنا. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں عراقی فوج نے موصل کے جنوبی مضافات کی جانب پیش قدمی کی ہے, اور کارروائی کے تیسرے روز وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ پولیس نے استنبول میں کارروائی کرتے ہوئے 35 افراد کو شدت پسند تنظیم داعش سے تعلق کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان احتجاجوں کو مسترد کیا ہے جو صحت عامہ کے اس قومی پروگرام کو ختم کرنے کے منصوبے کے خلاف کیے گئے جو سابق صدر براک اوباما کا ایک ترہ امتیاز تھا. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
ترک وطن سے متعلق, امریکی ضابطوں میں سختی کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئیں. واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان بھر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن رد الفساد کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستانی فوج نے اس کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کی فوج نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف نئے آپریشن رد الفساد کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے. فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت بدھ کو لاہور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, جس میں صوبہ پنجاب کے تمام کور کمانڈرز اور پنجاب رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل نے شرکت کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق اس آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات اور دہشت گردی کے چھپے ہوئے خطرات کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کے علاوہ اب تک کی کاروائیوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مستحکم بنانا ہے. بیان میں کہا گیا کہ پاکستان فضائیہ, بحریہ, سول, آرم فورسز اور دیگر سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. فوج کے بیان کے مطابق پنجاب رینجرز کی طرف سے وسیع البنیاد سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے آپریشن کیے جائیں گے, جبکہ ملک بھر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کے علاوہ سرحدوں کی مؤثر نگرانی پر توجہ مرکوز کی جائے گی, جبکہ اس نئے آپریشن کے تحت ملک بھر کو اسلحے سے پاک کرنے اور گولہ و بارود پر کنٹرول بھی کیا جانا شامل ہے. فوج کے بیان میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر عمل درآمد اس آپریشن کا اہم جز ہوگا. واضح ہے کہ ملک میں گزشتہ 2 کے دوران دہشت گردی کے واقعات کی نئی لہر دیکھی گئی, خاص طور پر لاہور میں پنجاب اسمبلی سے کچھ ہی فاصلے پر خود کش بم دھماکہ, اور اس کے بعد صوبہ سندھ میں سہون کے علاقے میں لال شاہ باز کلندر کے مزار پر ایک بڑا خود کش حملہ کیا گیا. ان حملوں کے بعد ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے کارروائی کا فیصلہ کیا گیا, جس کے بعد عسکریت پسندوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. واضح ہے کہ اس سے قبل پاکستانی فوج نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم کا آغاز کیا تھا, جبکہ 2009 میں وادی سوات اور اس سے ملحقہ اضلاع میں راہ راست, اور اسی سال جنوبی وزیرستان میں راہ نجات کے نام سے آپریشن کیے گئے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ نے رینجرز کو پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے اختیارات دے دیے ہیں. انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ اختیارات 60 کے لیے دیے گئے ہیں, جس دوران رینجرز دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور سیکورٹی اداروں کی معاونت کریں گے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق نے دی ہے.
پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے رینجرز کو اختیارات دینے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اس بارے میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی زیر قیادت بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا کے علاوہ وفاق اور پنجاب کے متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے ابتدائی طور پر رینجرز کو 60 روز کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن پنجاب حکومت کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس مدت میں اس وقت تک توسیع کی جاتی رہے گی جب تک رینجرز کی صوبے میں ضرورت ہوگی۔ ملک میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد گزشتہ ہفتے صوبہ پنجاب میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایپکس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب میں رینجرز کو بلایا جائے۔ واضح رہے کہ سلامتی کی صورتحال پر نظر رکھنے اور اس بارے میں اقدامات کے لیے چاروں صوبوں میں ایپکس کمیٹیاں قائم ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر سمیت تمام متعلقہ اداروں کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ اپنے حالیہ بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ رینجرز کو سرچ اور گرفتار کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے، تاہم ان علاقوں کا تعین ایپکس کمیٹی کرے گی جہاں رینجرز کارروائیاں کر سکیں گے۔ پاکستان میں مختلف حلقوں بشمول حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے صوبہ پنجاب، خاص طور پر اس صوبے کے جنوبی اضلاع میں رینجرز کی کارروائیوں کے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں۔ ملک میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بدھ کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ رینجرز کی پنجاب میں ضرورت ہے۔
رینجرز کا آنا بڑا ضروری اس لیے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی مسلح گروپ کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ مسلح گروپ آپریٹ کر رہے ہیں۔
پنجاب حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ صوبے میں جہاں کہیں بھی شدت پسندوں کی موجودگی کا علم ہوتا ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ کیا صوبائی حکومت کی طرف سے رینجرز کو شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے مناسب اختیارات دیے جائیں گے یا نہیں۔
یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پنجاب گورنمنٹ ان کو اختیارات کیا دیتی ہے اور ان کی اتھارٹی کیا ہے، کیا وہ انڈیپینڈنٹ آپریشن کریں گے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ۔ یہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں، اگر تو انڈیپینڈنٹ آپریشن کی اجازت ہوئی اور ایف آئی آر وغیرہ درج کرنے کی ان کو اجازت ہوئی تو پھر تو، اور تحقیقات کی بھی، تو پھر تو بہت فرق پڑے گا، پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سندھ سے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر اسی طرح کا انہوں نے رکھا رویہ جو سندھ میں ہے، کراچی میں، تو پھر میرا خیال ہے بہت فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ ایڈیشنل مین پاور جو ہے وہ پورے سب یوز کر سکے گی۔
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ واضح کر چکے ہیں کہ پنجاب میں مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں ہوں گی، جن میں انٹیلیجنس ایجنسیاں، محکمہ انسداد دہشت گردی اور رینجر شامل ہوں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد اشتیاق نے مزید بتایا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے افغان سرحد کے قریب خیبر کے قبائلی علاقے میں عسکری پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان فضائی حملوں میں کئی مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ عسکری پسندوں کے خلاف یہ آپریشنز ملک کے کئی حصوں میں حالیہ خود کش دھماکوں کے بعد کیے جا رہے ہیں، جن میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
پاکستان کی فوج نے افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے نشانہ بنایا، جن میں اطلاعات کے مطابق کئی شدت پسند مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق کارروائی وادی راجگال میں کی گئی، تاہم اس کارروائی میں ہونے والے جانی نقصان کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ جہاں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہاں تک ذرائع ابلاغ کی رسائی نہیں ہے۔ ادھر پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں کچہری پر خودکش بمباروں کے حملے کے بعد بدھ کو صوبے میں وکلا نے ہڑتال کی اور عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ چارسدہ کے علاقے تنگی میں کچہری پر 3 خودکش بمباروں کے حملے میں ایک وکیل سمیت 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ چرسدہ میں خودکش حملے کے دوران تمام جج محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پشاور میں ذیلی عدالت کے ججوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کو موٹر سائیکل پر سوار خودکش بمبار نے نشانہ بنایا تھا۔ بدھ کو مظاہرے کے دوران وکلا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عدالتوں کی حفاظت کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان احتجاجوں کو مسترد کیا ہے جو صحت عامہ کے اس قومی پروگرام کو ختم کرنے کے ان کے منصوبے کے خلاف کیے جا رہے ہیں جو سابق صدر باراک اوباما کا ایک ترہ امتیاز تھا۔ ٹرمپ نے منگل کو دیر گئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کچھ ریپبلکنز کے آبائی ضلعوں میں نام نہاد برہم مظاہرین کا احتجاج زیادہ تر موقعوں پر آزاد سرگرم کارکنوں کی کارروائی ہے جو افسوسناک ہے۔ کانگریس کے ایک ہفتے کی چھٹی کے وقفے کے دوران متعدد ریپبلکن قانون سازوں کو اپنے آبائی ضلعوں میں ٹاؤن ہال اجتماعات میں با آواز بلند احتجاجی جملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسے میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے سفری پابندی کے ایک نئے اور ترمیم شدہ حکم نامے کی تیاری کر رہے ہیں، امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے ایسی نئی ہدایات جاری کی ہیں جو بے دخلی کے اقدامات اور ترک وطن کے ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد میں اضافہ کر دیں گی۔ وائس آف امریکہ کے جیسس مین اومی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف پوری طرح کارروائی کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جو نئے ہدایت نامے جاری کیے ہیں ان میں ترک وطن کے ضابطوں پر زیادہ سختی سے عمل درآمد کے لیے کہا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران پریس سیکرٹری شان سپائسر نے کہا،
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement improvements outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border۔
سرحدی حفاظت اور ترک وطن کے قانون میں سختی اور بہتری سے متعلق انتظامی حکم نامے کے بارے میں یادداشت ان اقدامات کا خاکہ پیش کرتی ہے جو ڈی ایچ ایس یا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی ملک کی جنوبی سرحد کو مضبوط بنانے، مزید غیر قانونی ترک وطن کو روکنے اور غیر قانونی تارکین وطن کو فوری، لگاتار اور انسانی طریقے سے بے دخل کرنے کے بارے میں کرے گا۔ نئی ہدایات میں بے دخلیوں میں تیزی، بے دخل کیے جانے والے لوگوں کی تعداد میں اضافے اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی مدد کے منصوبے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی سی ای یعنی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ اور سرحدی گشت کے لیے 15,000 مزید لوگ بھرتی کیے جائیں۔ ایک مرتبہ پھر شان سپائسر کے الفاظ،
The message from this White House and from the DHS is that those people who are in this country and pose a threat to our public safety
اس وائٹ ہاؤس اور ڈی ایچ ایس کا پیغام یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں ہیں اور عام لوگوں کے تحفظ کے لیے خطرہ ہیں یا انہوں نے کوئی جرم کیا ہے انہیں پہلے جانا ہوگا، اور ہم پوری تندی سے یہ یقینی بنائیں گے کہ ایسا ہو۔ اس یادداشت میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت نہیں ہے جنہیں ڈاکا نامی پروگرام کے تحت تحفظ حاصل ہے، جو ان لوگوں کو ملک سے بے دخل نہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو ملک میں غیر قانونی طور پر لائے جانے کے وقت بچے تھے۔ اس پروگرام کے تحت بعض ایسے تارکین وطن کو امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت ہوگی جو قانونی دستاویزات نہیں رکھتے، تاہم انہیں کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نئے ضابطے ایسے وقت جاری کیے گئے ہیں جب صدر سفری پابندی کے ایک نئے حکم نامے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کے حکم نامے کو عدالتوں نے روک دیا تھا۔ شان سپائسر کہتے ہیں، ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ملک کے تحفظ کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکی مسلمانوں نے عطیات جمع کرنے کی ایک مہم میں ہزارہا ڈالر جمع کیے ہیں جو وسطی امریکی ریاست میزوری میں ایک یہودی قبرستان میں جان بوجھ کر کی جانے والی توڑ پھوڑ سے پہنچنے والے نقصان کی مرمت میں کام آئیں گے۔ سینٹ لوئس سے ذرا باہر یونیورسٹی سٹی کے یہودی قبرستان میں تقریباً 200 قبروں کے کتبے توڑ دیے گئے تھے۔ پیر کے روز اطلاعات کے مطابق مختلف ریاستوں میں 10 یہودی کمیونٹی سینٹرز کو بم حملوں کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز یہودی مذہب کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ وہ واشنگٹن میں ایک امریکی افریقی تاریخ و ثقافت کے میوزیم کے دورے کے موقع پر باتیں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا،
This tour was a meaningful reminder of why we have to fight bigotry, intolerance and hatred in all of its very ugly forms۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یہ دورہ اس بات کی بامانی یاد دہانی ہے کہ ہمیں تعصب، عدم رواداری اور نفرت کے خلاف ہر حال میں جنگ کرنا ہوگی۔ یہود دشمن خطرات کا نشانہ ہماری یہودی برادری اور ان کے کمیونٹی مراکز ہیں۔ یہ سب کچھ خوفناک اور تکلیف دہ ہے، اور بے حد افسوسناک یاد دہانی ہے کہ ہم سب کو مل جل کر نفرت، تعصب اور اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ باوجود کہ میانمار میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے شمالی راکھن ریاست میں بغاوت کو کچلنے کے لیے 4 ماہ سے جاری اپنا آپریشن ختم کر دیا ہے، اقلیتی برادری کے ارکان جو علاقہ چھوڑ کر اس دوران بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے اپنے گھروں کو واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ فوج پر الزام ہے کہ اس دوران اس نے بے شمار روہنگیا مسلمانوں کو قتل کیا اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کیں۔ میانمار کے نیشنل سیکیورٹی مشیر تھانگ تن کا حوالہ دیتے ہوئے اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی کے دفتر سے پچھلے ہفتے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی راکھن ریاست میں صورتحال مستحکم ہے اور فوج کی طرف سے دہشت گردی کا صفایا کرنے کی کاروائیاں روک دی گئی ہیں۔ ادھر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سن 2016 کے دوران دنیا بھر میں اہم معاملات بشمول شام، یمن اور جنوبی سوڈان میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے لاتعلقی اور ان معاملات پر متنازع اور تشویشناک حد تک بڑھتی ہوئی سیاسی بیان بازی نمایاں رہی، جو کہ باعث تشویش ہے۔ بدھ کو جاری ہونے والی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں امیر اور غریب ممالک کو اس بارے میں یکساں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال نامی رپورٹ میں ایتھوپیا، بنگلہ دیش اور روس جیسے ملکوں میں حکومتوں کی طرف سے اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے سے لے کر شام، یمن اور سوڈان میں عام شہریوں پر ہونے والے حملوں کا احاطہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام میں اسکولوں اور ہسپتالوں پر ہونے والے مہلک حملے، دارفور میں ہونے والے کیمیائی حملے اور فلپائن میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف ہونے والی مہلک کارروائی کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں سیاسی رہنما بشمول امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے زہر آلود نعروں کے ذریعے دنیا کے اندر مزید تقسیم کو جنم دے رہے ہیں۔ لندن میں قائم ادارے کی سالانہ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں سیاسی قیادت ہم مقابلہ وہ کا جو ماحول پیدا کر رہی ہے، اس سے انسانی حقوق کا دفاع کمزور ہوا ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے لیے گریگ فلیکس کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ میں 159 ممالک کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور شام میں خانہ جنگی، دنیا بھر میں بناگزینوں کے بحران، ترکی سے لے کر کیوبا اور کیوبا سے لے کر فلپین تک شہریوں کے حقوق پر قدغنے، ان تمام چیزوں پر غور کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں جس کا عنوان ہے اسٹیٹ آف ورلڈ ہیومن رائٹس، بتایا گیا ہے کہ بہت سے ملکوں میں سیاستدان جائز اقتصادی اور سلامتی کے خطرات سے متعلق سوالات کا زہریلی اور منقسم سیاست سے جواب دیتے ہیں۔ آدو اٹے آکوے کا تعلق ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے ملک عام طور پر امریکہ اور اس جیسے بڑے ملکوں کے رہنماؤں کی پالیسیوں اور ان کے نعرے بازی کی تقلید کرتے ہیں۔
Not only is the rhetoric dangerous, but also the practice or the...
وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ نعرے بازی خطرناک ہے، بلکہ پالیسیوں پر عمل درآمد بھی دیگر ملکوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن گیا ہے۔ آکوے کا کہنا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر پناہ گزینوں کو مزاحمت کا سامنا ہے، جو کہ ناموزوں بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض ممالک کی جانب سے تارکین وطن پر پابندی سے عالمی کنونشنز کے اندر پناہ گزینوں سے متعلق متفقہ پروگراموں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کنونشنز کو مکمل نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر ایک بار ایسا ہو گیا تو لوگوں کے ساتھ جس طرح پیش آنا چاہیے، اس امر کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس بارے میں بھی تشویش ظاہر کرتی ہے کہ جو ملک انسانی حقوق کے علمبردار رہے ہیں، وہ بھی انسانیت کے خلاف زیادتیوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ خود پابندی لگا رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک صدر نے اپنا یہ عہد دہرایا ہے کہ وہ ملک میں موت کی سزا دوبارہ بحال کروائیں گے، حالانکہ اس سے ترکی کے یورپی یونین میں شامل ہونے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس عہد کا اعادہ ایک ریفرنڈم کی مہم کے دوران کیا، جس کا مقصد صدارتی اختیارات میں توسیع ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
مظاہرین نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم موت کی سزا چاہتے ہیں۔ یہ نعرے ایسے وقت لگائے جا رہے ہیں جب 40 فوجیوں کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان فوجیوں پر جولائی میں صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کا الزام ہے، جس میں 250 افراد مارے گئے تھے۔ اردوان نے اپنے صدارتی اختیارات میں توسیع کے لیے ریفرینڈم کی مہم کے دوران وعدہ کیا کہ وہ موت کی سزا واپس لائیں گے۔
پارلیمنٹودان گیچمیسی حالیندے بانا گیلدیندے
صدر نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ موت کی سزا بحال کرنے کا قانون منظور کرتی ہے تو میں اس پر دستخط کروں گا اور اپنے ملک کے شہیدوں کا قرض ادا کروں گا۔ موت کی سزا اردوان نے سن 2004 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے ختم کی تھی تاکہ ملک یورپی یونین میں شامل کیا جا سکے، مگر اس سزا کے بحال کیے جانے کی حمایت وہ قوم پرست اور قدامت پسند ووٹر کرتے ہیں جو صدر کے حامی ہیں۔ یورپی یونین نے انقرہ کو خبردار کیا ہے کہ ایسا ہوا تو یورپی یونین میں شامل ہونے کی اس کی کوشش خود بخود منجمد ہو جائے گی، مگر چونکہ یورپی یونین کے بعض رکن ممالک کی مخالفت کے باعث اس کوشش میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، ترکوں میں یورپی یونین کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کارنگی یورپ پالیسی گروپ کے وزٹنگ اسکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ سزائے موت کا معاملہ اپریل میں ریفرینڈم کے بعد خاموشی سے فراموش کر دیا جائے گا۔
I always believed that the death penalty rhetoric was more to consolidate the alliance with the nationalists.
میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ موت کی سزا کے بیانات زیادہ تر قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد مستحکم کرنے کے لیے ہیں، مگر آخری کار اسے ترک کر دیا جائے گا کیونکہ موت کی سزا دوبارہ بحال کرنے کی ترکی کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کی سیاسی اور معاشی سطح پر بہت بڑی قیمت ہوگی۔ ترکی کی بڑی قوم پرست پارٹی کے لیڈر دیولت بیسیلی نے صدر کے تازہ ترین بیان کی حمایت نہیں کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مسٹر نٹور لال نے امیتابھ بچن کو میوزک کی راہ کا مسافر کیا۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم، پرلے سے باتیں، پرلے ارادے میں سچ کروں آتے جاتے، پرلے ارادے پگلا ہوں یار، پگلا ہے پیار، ایسے ہی چلتا یہ کاروبار۔
امیتابھ بچن، جنہیں بالی ووڈ انڈسٹری میں اداکاری کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، موسیقی میں بھی اکثر اپنی آواز کا جادو جگاتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں میں معروف گیت گائے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے امیتابھ بچن نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ 36 برس قبل سن 1979 میں جب فلم مسٹر نٹور لال کی شوٹنگ جاری تھی، میوزک ڈائریکٹر اور فلم ڈائریکٹر نے مجھے اچانک یہ خبر دی کہ میں اس فلم کا ایک گیت گا رہا ہوں۔
ایسے ہی چلتا یہ کاروبار، پیار کے سائے میں سب پرلی ہیں یار، پرلی سی باتیں کیوں کرتی ہو شرم۔
انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امیتابھ کہتے ہیں کہ میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ میں تو گیت گانا بالکل نہیں جانتا، میں بالکل نہیں گا پاؤں گا، لیکن مسٹر نٹور لال کی ٹیم اور ڈائریکٹر نے مجھے تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے مائک کے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ سے یہ گیت گوایا۔
میرے پاس آؤ میرے دوستوں، ایک قصہ سنو، گھنے جنگلوں سے گزرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، گھنے جنگلوں سے گزرتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔
اس گیت کے بعد آج جب مسٹر نٹور لال کو 36 برس پورے ہو گئے ہیں، امیت جی نے کئی گیتوں کو اپنی آواز دی ہے۔ ان میں سے چند گیت یہ ہیں۔
ارے رنگ برسے بھیگے چنر والی، رنگ برسے، رنگ برسے بھیگے چنر والی،
ہل مل آوے لوگ لگائی،
ہل مل آوے لوگ لگائی،
ہل مل آوے لوگ لگائی، بھائی مہران میں تیرا یا ود میں ہوری گھر رگویرا، ارے ہوری گھر رگویرا۔
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं याद जाती नहीं,
आसमां सो गया नीला आसमां सो गया, लारा लारा ला 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 लारा लारा ला।
72 साल अदाकार कहते हैं कि आज 36 बरस बाद सोचता हूं कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। फिल्म नटवरलाल के डायरेक्टर राकेश कुमार का बेटा आज मेरी नई फिल्म वजीर का असिस्टेंट डायरेक्टर है, जबकि प्रकाश फिल्म जंजीर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अमिताभ जो गुज़श्ता 4 अशरों से इंडस्ट्री पर हुक्मरानी कर रहे हैं, कहते हैं कि साजो आवाज के साथ उनका नटवरलाल से शुरू हुआ रिश्ता आज तक जुड़ा हुआ है। वो अपने ब्लॉग में मजाक के रंग में कहते हैं कि मैं आज भी गीत गाता चला जा रहा हूँ, चाहे वो सुनने वालों के लिए दर्द सा रही हो।
बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिर मंजर। अगरचे दुनिया भर में लोग माहौलियाती आलूदगी के साथ 100% इत्तेफाक नहीं करते, मगर तहकीक से दिन ब दिन ये वाजे होता जा रहा है कि फजा में बदतरीन आलूदगी हमारी गाड़ियों के धुएं से पैदा होती है। अगरचे अब गाड़ियां बिजली से भी चलने लगी हैं, मगर ये गाड़ियां अभी इतनी आम नहीं हुई और ना ही उन्हें चार्ज करने के स्टेशन इतने आम हैं कि लंबे सफ़र के लिए ये कारें इस्तेमाल की जा सकें। अगर यूरोप की बात करें तो सर्मा में वहां आसमान अक्सर बादलों से ढका होता है और हवा ना चले तो लाखों गाड़ियों से खारिज होने वाली जहरीली गैसें हवा में मुअल्लक रहती हैं। अब इनसे बचकर कहाँ जाइएगा। रोमेन लेकॉम प्लूम लैब्स के CEO हैं। वो हाथ में स्मार्टफोन और बैकपैक में एक छोटी सी डिवाइस लिए घूमते हैं और हवा की क्वालिटी के बारे में आदाद व शुमार अपने दीगर ऐसे साथियों को भिजवाते हैं जो इसी काम में मसरूफ़ हैं। प्लूम लैब्स की एयर क्वालिटी रिपोर्ट फ़जा में जहरीली गैसों का पता लगाकर वाजे करती है कि शहर के किस हिस्से में आलूदगी की सतह क्या है। लेकॉम कहते हैं,
Hopefully that's going to be not only useful for people who live in cities and who want to know how they can reduce their own exposure, improve their health and well-being.
उम्मीद है कि ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए मुफीद होगा जो शहरों में रहते हैं और जो चाहते हैं कि वो आलूदगी में कम से कम बाहर निकलें और अपनी सेहत बेहतर बना सकें, बल्कि पॉलिसी साजों और शहर के मेयर्स के लिए भी फायदेमंद होगा। जो लोग इसका ऐप इस्तेमाल करेंगे वो जान सकेंगे कि कौन सा वक्त घर से बाहर जाने के लिए बेहतर है और किन मकामात पर आलूदगी कम है। और एक दिलचस्प बात ये कि एयर लैब्स नामी कंपनी एक ख़ास टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रही है जिसे क्लीन एयर बेंच का नाम दिया गया है। ये बेंच सड़क के किनारे, स्कूलों में, अस्पतालों में और बस स्टॉप के करीब ऐसे मकामात पर रखे जा रहे हैं जहां हवा में आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है। बेंच के पिछले हिस्से में आलूदा हवा साफ़ होकर जालियों और बाजुओं के ज़रिए बाहर आती है और यूँ साफ़ हवा का एक खिलाफ सा बन जाता है। कंपनी का कहना है कि इस तरीके से हवा 95% साफ हो जाती है और जब तक गाड़ियों से धुआं कम करने की टेक्नोलॉजी पूरी तरह काम नहीं करती, شہروں میں یہ بینچ صاف ہوا کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور شہر کے رہنے والوں کی صحت محفوظ رہ سکتی ہے۔ سرا منزل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کا بچے کی پیدائش کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقے کا استعمال قانونی ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں قانون میں مناسب ترمیم اور نئی قانون سازی کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ بعض شرائط کے تحت اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان کی اعلیٰ شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ نے شادی شدہ جوڑوں کے لیے بچوں کی پیدائش کے جدید طریقہ کار ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار اسی صورت اسلام کے مطابق جائز تسلیم کیا جائے گا اگر شوہر کے مادہ تولید اور بیوی کے بیضے کو خارجی طریقے سے ملا کر بچے کی پیدائش کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے ایک شہری کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اس معاملے کا اسلام کی روشنی میں جائزہ لینے کے بعد فیصلہ دیا کہ اس طریقہ کار کے تحت پیدا ہونے والا بچہ جائز ہوگا اور یہ طریقہ کار بھی درست ہوگا۔ تاہم عدالت نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش کے لیے اپنائے گئے دیگر تمام طریقوں کو خلاف قرآن و سنت قرار دیتے ہوئے ناجائز قرار دیا۔ ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے قائم کیے گئے مشاورتی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن مولانا طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس فیصلے کو اہم قرار دیا۔
تو یہ بڑا اچھا ہے کہ جو جدید اس وقت عصر حاضر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عوام الناس کے لیے، دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے واضح طور پر سامنے آئے تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی طرف اسلامی دنیا کو جانا بھی چاہیے کہ وہ جو عصر حاضر کے مسائل ہیں ان کا قرآن و سنت سے واضح طور پر جو حل ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں حکومت کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کارروائی کرے جو اس بارے میں کسی ایسے کام میں ملوث ہیں جو شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے لایا گیا جس میں کونسل نے یہ قرار دیا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقے سے بچے کی پیدائش شرعی طور پر جائز ہے اگر یہ شوہر اور بیوی کے جرثوموں کے ملاپ کے بعد اسی خاتون کے رحم سے پیدائش کا عمل پورا کرتا ہے۔ پاکستان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقۂ علاج کے ایک معروف معالج ڈاکٹر سعد رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس طریقہ علاج سے کافی عرصے سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں بموں کو ناکارا بنانے کی یونٹ کے ایک عہدیدار رفو جان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دھماکہ خیز مواد کو ناکارا بنانے کے جدید آلات فراہم کر کے قیمتی انسانی جانیں بچانے میں مدد کرے، کیونکہ ان کی عدم دستیابی سے ان کے ادارے کو شدید مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان گزشتہ 1.5 عشرے سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ انتہا پسند و عسکری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عناصر صوبے کے مختلف شہروں اور قصبوں میں خود ساختہ طور پر تیار کیے گئے بم گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں میں نصب کر کے سڑک کے کنارے یا زیر زمین چھپا کر ان میں دھماکے کرتے رہے ہیں، جس میں اب تک سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں شہری بھی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور صنعتی شہر اب میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی گاڑی پر IED بم حملے میں FC کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکومت نے ایسے بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل کا ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے، لیکن ادارے کے اہلکاروں کے پاس مہلک بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے مناسب آلات ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے 2 سالوں کے دوران ادارے کے 6 اہلکار بموں کو ناکارہ بناتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بم ڈسپوزل سول ڈیفینس رفو جان کا کہنا ہے کہ تخریب کاروں نے اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ان کے بقول اب دہشت گرد کسی گاڑی یا انسانی جسم کے ساتھ جیکٹ میں بارود بھر دیتے ہیں اور پھر اس میں کلاک وائز، ٹائمر ڈیوائس یا ریموٹ کے ذریعے دھماکے کرتے ہیں، جس سے درجنوں انسانوں کی ایک ہی لمحے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بموں کو ناکارا بنانے کے لیے ایک ہی ادارہ ہے جس نے اب تک 400 سے زائد دیسی ساختہ آئی ای ڈیز اور دیگر بموں کو ناکارا بنایا ہے، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے تیار کیے جانے والے بموں کو ناکارا بنانے والے آلات بم ڈسپوزل اسکواڈ کے پاس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ادارے کے ملازمین متاثر ہو رہے ہیں۔ رپو جان نے بین الاقوامی برادری، بالخصوص امریکہ اور جرمنی کی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ جدید آلات کی فراہمی میں ان کے ادارے کی مدد کریں۔
آئی ڈیز یا مختلف قسم کو بموں کو ناکارا کرنے کے لیے یہ 4 چیزوں کی ضرورت ہے: روبوٹ کے ساتھ واٹر کینن گن، جیمر، آئی ڈی سوٹ سیٹ اور جدید قسم کے آپریٹنگ ٹولز۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بم کو ناکارا کر سکے، اور ان تمام چیزوں کو لے جانے کے لیے بم پروف گاڑی یا بلٹ پروف گاڑی کی ہونا بہت ضروری ہے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں صوبائی وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2007 سے دسمبر 2016 تک راکٹ فائرنگ، دیسی ساختہ بموں کے 3,200 واقعات ہوئے، جس میں 2,200 افراد ہلاک اور 4,100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ رواں ماہ کے دوسرے اشرے میں بم کو ناکارا بنانے کے دوران جان کی بازی ہارنے والے اس ادارے کے کمانڈر عبدالرزاق کے لیے وفاقی حکومت نے سیول ایوارڈ، جبکہ صوبائی حکومت نے ان کا نام قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے بھی تجویز کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انور الگ کاکڑ کا کہنا ہے کہ ادارے کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ شہری دفاع کے عملے کی تعداد 250 ہے، جبکہ 45 رضاکار بھی بغیر تنخواہ کے یہاں کام کرتے ہیں۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاناما پیپرز میں سامنے آنے والی انکشافات کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہی، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے اپنے دلائل جاری رکھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ کے سامنے دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے یہ استدعا کی کہ پاناما لیکس اور حدیبیہ پیپر ملز سے متعلق ریفرنس کو ایک دوسرے سے منسلک نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے بقول دونوں کی نوعیت مختلف ہے۔ تاہم بینچ میں شامل ججوں نے استفسار کیا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس 1.2 ارب روپے کی بدعنوانی سے متعلق ہے اور کیا عدالت کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں۔ واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے حدیبیہ پیپرز ملز سے متعلق مقدمے میں یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 1,40,00,000 منی لانڈرنگ یعنی غیر قانونی طریقے سے رقم کو بیرون ملک منتقل کیا۔ تحریک انصاف کا یہ بھی موقف ہے کہ اسی پیسے کے ذریعے لندن میں شریف خاندان نے فلیٹس خریدے۔ حدیبیہ پیپرز ملز کیس میں اسحاق ڈار کو بری کر دیا گیا تھا، لیکن نیب نے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی تھی۔ پاکستان کے عسکریت پسندی سے متاثرہ شمال مغربی علاقے میں انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے امدادی گروپس کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ضرورت مند لوگوں تک امداد پہنچانے کی کارروائیوں کی اجازت نہ ملنے سے عسکریت پسندی کی روک تھام میں ان کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ امدادی گروپس کا کہنا ہے کہ حکومت سے خیبر پختونخوا کے عسکریت پسندی اور دہشت گردی سے شدید متاثرہ علاقوں میں کام کرنے کی اجازت میں دینے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن طاہرہ عبداللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان علاقوں کے لیے جہاں اس وقت فوجی کارروائیاں جاری ہیں، این او سی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ غیر ملکی امداد سے چلنے والی مقامی تنظیمیں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے لگ بھگ 20,00,000 افراد کو صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور خوراک جیسی ہنگامی نوعیت کی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو زہر دینے کے الزام میں 2 مشتبہ خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم چند لمحے بعد آپ کو سنوائیں گے، اور پہلے وائس آف امریکہ کے نام و نگار جیف کسٹر کی ایک رپورٹ ہے۔ اسفر امام کی زبانی، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنی ویزا پالیسی کو دور اندیشی کے ساتھ متوازن طور پر وضع کرے تاکہ امریکہ میں کام کرنے والے ہزاروں بھارتی ماہرین اطمینان سے اپنے فرائض انجام دے سکیں۔
بھارتی قیادت نے یہ مطالبہ ویزوں کی کھلی پالیسی کے لیے ریپبلکن رکن کانگریس باب گوڈلاٹ کی قیادت میں آنے والے امریکی کانگریس کے 26 رکنی وفد سے ملاقات میں کیا۔ نئی دہلی کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکیوں کی ملازمتوں کو تحفظ دینے کے لیے H-1B ویزا پروگرام کو کہیں تبدیل نہ کر دے۔ غیر ملکی ہنر مندوں کو امریکہ میں کام کی اجازت کا یہ ویزا دنیا بھر میں سب سے زیادہ بھارتی ہنر مندوں کو جاری ہوتے ہیں۔ امریکی وفد سے اجلاس کے بعد نریندر مودی کے وزیر اطلاعات روی شنکر پرساد نے صحافیوں کو بتایا کہ وزیراعظم کی خواہش ہے کہ دونوں ممالک اپنے عوام کے درمیان رابطوں کو بہتر کرنے کے لیے سہولت فراہم کریں۔ انہوں نے بھارتی ہنر مندوں کی صلاحیتوں کا حوالہ دیا جو امریکہ کی معیشت اور معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بقول روی شنکر کے،
While we completely acknowledge the right of American Congress and the political leadership to reassess, to reappraise, keep the also fact in mind the kind of value۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی کانگریس اور سیاسی قیادت کی اس حق کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ وہ اثر نو اس بات کا جائزہ لیں، لیکن انہیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکی صلاحیتوں کی کیا اہمیت ہے۔ امریکی کمپنیوں اور معیشت کی تعمیر میں بھارتیوں کی صلاحیتیں شامل ہیں، جس کی وجہ سے ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوئے اور ریونیو حاصل ہوئے۔ اور مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ کانگریس کے نمایاں اراکین جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے زبردست حامی ہیں، اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اجلاس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی اور ریپبلکن کانگریس مین باب گولاٹ دونوں ہی نے ویزا پالیسی کے حوالے سے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر منحصر ہے کہ وہ کیا امیگریشن پالیسی اختیار کرتے ہیں، جبکہ نئی دہلی کا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں بھی امریکہ بھارت تعلقات اسی طرح گرم جوشی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاہم اس بات پر تشویش ضرور ہے کہ امیگریشن اور ملازمتوں کو تحفظ دینے کے اثرات باہمی تجارت، خصوصاً سافٹ ویئر کی برآمدات پر اثر انداز ہوں گے۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو زہر دینے کے الزام میں دو مشتبہ خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کی ہلاکت کی وجہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ تازہ ترین تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے میں نصب سیکیورٹی کیمروں سے نظر آیا ہے کہ ایک خاتون نے کم جونگ نام کو پیچھے سے زبردستی سے پکڑا ہوا ہے اور زبردستی ان کے چہرے پر کچھ ملنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملائیشیا کے انسپکٹر جنرل پولیس خالد ابو بکر بتاتے ہیں، درحقیقت ہوا یہ ہے کہ دو تربیت یافتہ خواتین آجہانی کے چہرے پر کچھ ملنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ چار مشتبہ افراد نے ان خواتین کو محلول فراہم کیا۔ ان میں سے ایک کا تعلق انڈونیشیا سے ہے، جبکہ دوسری خاتون ویتنامی نظر آ رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ محلول زہریلا تھا اور یہی وجہ ہلاکت بنا۔ ملائیشیا کے صحت حکام نے کم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، تاہم ابھی تک اس کے نتائج کا انتظار ہے۔ اس ہلاکت کے سلسلے میں پہلے ہی دو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ تین مزید مشتبہ افراد کی تلاش میں ہیں۔ واضح رہے کہ کم جونگ نام کا شمالی کوریا کے اہم لیڈروں میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شمالی کوریا کے سربراہ بن سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے انٹیلیجنس حکام کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے موجودہ حکمران نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کے احکامات دیے تھے۔ اطلاعات کے مطابق کم جونگ اپنے حکمران سوتیلے بھائی کی آمرانہ پالیسیوں کے مخالف تھے اور کھلے عام ان پر تنقید کرتے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق داعش اور بوکو حرام جیسے انتہا پسند گروپ معاشرے میں موجود بدعنوانی اور کرپشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے پاکستان سے یاسمین علی اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ انسانی حقوق کے علمبردار اداروں کو اس تناظر میں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کرپشن یا بدعنوانی کس طرح سے معاشرے کے مثبت رجحانات پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے جواب میں احتشام نظامی کا کہنا تھا۔
جنوبی افریقہ کے دارالحکومت میں تارکین وطن کی ملکیت والے کاروباروں پر حملوں کی لہر کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ وہاں رہنے والے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تارکین وطن جرائم پھیلا رہے ہیں۔ پریٹوریا کے متعدد پسماندہ علاقوں میں حال ہی میں تشدد کے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو سن 2015 میں ڈربن اور جوہنسبرگ میں نسل پرستی کی لہر کے دوران ہوئے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پیر کے روز کم از کم 20 دکانیں اور گھر لوٹے گئے اور انہیں آگ لگا دی گئی اور وہاں مقیم غیر ملکیوں پر حملے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ کسی نے الزام عائد نہیں کیا اس لیے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ کانگو کی تارکین وطن کی آبادی کے نمائندہ پرنس بندا کہتے ہیں کہ کانگو کے رہنے والے اس ملک میں نا امید ہو رہے ہیں۔
I have a friend for instance in Pretoria West who phoned and said look man today I have nothing in this country۔
وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میرا ایک دوست مغربی پریٹوریا میں مقیم ہے، اس نے فون پر مجھے بتایا کہ اب اس ملک میں میرا کچھ نہیں رہا کیونکہ ہم جس کار میں جا رہے تھے اس سے ہمیں باہر نکال دیا گیا، لوگ گھر میں گھس گئے اور سب کچھ لے گئے۔ چنانچہ کسی ایسے کام کے لیے آپ کو سزا ملنا یا زد و کوب کیا جانا جو آپ نے کیا ہی نہیں آپ کو یہ پچھتاوا دیتا ہے کہ آپ اس ملک میں آئے ہی کیوں۔ صدر جیکب زوما کے دفتر نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ انہوں نے کھلے بندوں ان حملوں کی مذمت نہیں کی ہے اور کوئی بیان ابھی جاری کرنا باقی ہے۔ بہت سے سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ ان واقعات میں سیاستدان بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے جوہانسبرگ کے میئر کے ایک بیان کا حوالہ دیا جنہوں نے دسمبر میں کہا تھا کہ تارکین وطن نے ہمارے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں جرائم پیشہ قرار دیا تھا۔ اس بیان پر دیگر سیاستدانوں نے ان پر سخت تنقید کی تھی۔ اپنے ترقی پسند قوانین، جدید معیشت، غیر محفوظ سرحدوں اور ترک وطن کی ایسی پالیسی کی وجہ سے جو پناہ کے متلاشی لوگوں کے پناہ گزین کیمپوں میں قیام کا تقاضا نہیں کرتی، جنوبی افریقہ تارکین وطن کے لیے پرکشش ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 50 لاکھ تارکین وطن آباد ہیں۔ ایتھوپیا کی کمیونٹی کے ایک رکن علمائے ہو سنبتا لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ وہ اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے کہ تارکین وطن جنوبی افریقہ کے لوگوں کی ملازمتیں چھین لیتے ہیں اور معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
As you know, most of our people are in locations, rural areas, they go wherever, even risky places where people cannot go. Even some of the places,
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بیشتر لوگ ایسے مقامات پر ہیں جیسا کہ دیہی علاقوں میں، وہ ان مقامات پر بھی چلے جاتے ہیں جہاں دیگر لوگ خطرے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ ہمارے لوگ ان مقامات پر بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں کاروبار شروع کر دیتے ہیں جہاں مقامی لوگ جاتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں، مگر ہم جنوبی افریقہ کے لوگوں سے ملازمتیں نہیں چھین رہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم لائرز فار ہیومن رائٹس کے سرگرم کارکن میمتھیو سبائی کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ تارکین وطن مزید قیمت چکائیں، حکومت کو اس صورتحال پر توجہ دینا ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پریٹوریا سے وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ تھی، مدثرہ منظر کی زبانی، جس میں وہ بتا رہی تھیں جنوبی افریقہ میں نسل تشدد ایک مرتبہ پھر بڑھ رہا ہے۔ نائجیریا، ایتھوپیا، صومالیہ اور پاکستانی تارکین وطن کے کاروباروں پر حالیہ حملوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق داعش اور بوکو حرام جیسے انتہا پسند گروپ معاشرے میں موجود بدعنوانی اور کرپشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے پاکستان سے یاسمین علی اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی سے اس بارے میں گفتگو کی۔ نظامی صاحب کا کہنا تھا،
بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یقیناً دیکھیے اس وقت داعش کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ داعش نے اس موضوع کو اہم بنایا ہوا ہے اور اس کے تحت لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اور چونکہ جن ممالک کی طرف ان کا رجحان ہے اور جن ممالک کی طرف سے لوگوں کو یہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ بہت ہی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں وہ ان کے پروپیگنڈے کے اسیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا جو پروپیگنڈا وار ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت زیادہ بلندی پر ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو راغب کرتے ہیں اپنی طرف، اور یہ اس میں کامیاب بھی ہوتے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کے خلاف ہیں, یہ کرپشن کے خلاف ہیں اور اس معاشرے سے لوگوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں, اور اپنی جو اصل ان کا جو گول ہے اس کو چھپاتے ہوئے یہ ان چیزوں کی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ان کا جو پروپیگنڈا وار ہے وہ آج کل بہت بڑھا ہوا ہے, جس کے تحت وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو عراقی فورسز ہیں یا اتحادی ہیں وہ یہاں پہ شہریوں پہ بمباری کر رہے ہیں اور شہری بے پناہ متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ جو ان کا جو ٹیکٹکس ہے وار ٹیکٹکس, اس کی وجہ سے ان کو فروغ زیادہ مل رہا ہے, جبکہ جو ان کے خلاف عناصر پیش قدمی کر رہے ہیں یا ان کی سرکوبی کر رہے ہیں وہ زیادہ تر مذہب کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ثابت ہو رہا ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ بہت اہم ہے, جس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ کن کن عوامل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور اپنی جانب سپورٹ لے رہے ہیں ان کی. تو دنیا کو ان عوامل کی طرف کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور صحیح کہا گیا ہے کہ جب تک جڑ سے کرپشن کو ختم نہیں کیا جائے گا, لوگوں کی رغبت اور لوگوں کا رجحان نیگیٹو ٹائپ کے جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو ملک میں دہشت پھیلا رہی ہیں ان کی طرف ان کی ہمدردی بڑھ سکتی ہے لوگوں کی.
اچھا,
اس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
یاسمین, یہ میرا آپ سے آخری سوال بھی ہے. آپ دہشت گردی اور اس کے عوامل کے بارے میں تفصیلی کالم بھی لکھتی آئی ہیں, بہت سارا ریسرچ ورک بھی آپ نے اس میں کیا ہے, تو دنیا بھر کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی بدعنوانی کے سلسلے سامنے آتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ عامل یعنی بدعنوانی یا کرپشن کا عامل انتہا پسندی کے فروغ میں کس حد تک کار فرما ہے؟
میں آپ کا جواب ایک کتاب کی پیراہی میں دینا چاہوں گی, بجٹ میں بھی پڑھ رہی تھی, Keys of State, Why Corruption Threatens Global Security. NPR کی کورسپونڈنٹ سارا چیز ہیں جو پھر افغانستان میں جا کے جو وہ رہی اور کارنیجی انڈاؤمنٹ فنڈ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرپشن ایکسٹریمزم کو بریڈ کرتی ہے. اس میں انہوں نے دو اور ملک کا جو بہت حالات کے تناظر میں جائزہ لیا, وہ نائجیریا اور ازبکستان میں.
اچھا,
اور نائجیریا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اب جب ہم پاکستان میں آتے ہیں اور ہم آپ کا جو یہ بات ہے سوال ہے کہ کس طرح باقی جگہ پہ یہ ایک ایکشن اور ریئیکشن کی بات ہے. جب ایک ایکشن ہوتا ہے کہ کرپشن ہے, ہم روز اخبارات دیکھتے ہیں, ہم روز ٹی وی کھولتے ہیں اور سوائے کرپشن اسکینڈل اسکیم فائنینشیل ایشوز کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں بدقسمتی سے عمومی طور پہ, آف کورس دیر آر ایکسیپشن, کہ قانون شاید صرف میرے اور میرے جیسے دوسرے عام آدمیوں کے لیے, لیکن جو پیسے والا بارسوخ شخص ہے اس کے لیے قانون آپریٹ نہیں کرتا. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا رجحان, خاص کر جہاں تعلیم کی کمیاں, غربت ہیں اور صرف بہت سارے فیکٹرز اور آ جاتے ہیں, تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ راہ فرار بالکل اختیار کرتے ہیں اپنی فرسٹریشن میں, ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ جب تک ہم باقی جو ہمارے مسئلے ہیں, لوگوں کی غربت ہے, لوگوں کو میڈیکل سہولیات نہیں ہیں, نوکریوں کی تکلیفیں ہیں, میرٹ نہیں ہے, انصاف نہیں میسر ہے, تو اگر ہم ان مسئلوں کو ہینڈل کریں تو یقینی طور پہ
احمد
تاریخ کی بہت ضرورت ہے. جب ہر لیول پہ کرپشن ہوگی, فرسٹریشن میں غلط طرف تو جائیں گے نا,
غلط طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں کے, کہ یہ جو محرکات ہیں ان سب پر قابو پایا جائے تاکہ انتہا پسندی کا خاتمہ بہتر طور پر ممکن ہو سکے. بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام اور عراق کے مغربی حصے موصل میں اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کو دو متبادلات کا سامنا ہے۔ کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس آپریشن انہیرنٹ ریزولو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا مرنے کو تیار ہو جائیں۔ بغداد سے ایک نیوز بریفنگ کے دوران ایئر فورس کرنل جان ڈاریان نے کہا کہ دشمن کو مغربی موصل میں مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور جو عراقی سیکورٹی فورسز کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے انہیں وہاں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ڈاریان نے کہا کہ عراقی سیکورٹی فورسز جبکہ مغربی موصل کو آزاد کرانے کی تیاری کر رہی ہیں، اتحادی افواج آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر گولے برسا رہی ہیں جن میں دہشت گرد اور ان کے ہتھیاروں کے ذخیرے اور آئی ایس آئی ایس کے کمان اور کنٹرول کے مراکز شامل ہیں۔ مشرقی موصل کو جبکہ آزاد کرایا جا چکا ہے، عراقی فوج کا 16th ڈویژن آئی ایس آئی ایس کے بقیہ پوشیدہ اڈوں پر دوبارہ دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ دہشت گردوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ دہشت گرد مشرقی موصل پر بالواسطہ حملے کر رہے ہیں جن میں مارٹر توپوں کا استعمال اور بھاری توپ خانے سے فائرنگ کی جا رہی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے اور شہری ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ تجارتی بنیاد پر دستیاب ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں جن سے معائنے اور عراقی سیکورٹی فورس اور شہری ٹھکانوں پر دھماکہ خیز مواد گرائے جا رہے ہیں۔ ڈاریان نے کہا کہ جبکہ شامی ڈیموکریٹک فورسز اور ان کے شریک کار شام کے اہم شہر رقا کو الگ تھلگ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر اتحادیوں کے حملے جاری ہیں۔ حالیہ اہداف میں سرنگیں، ہتھیاروں کے ذخائر، کمان اور کنٹرول کے اڈے اور گاڑیوں پر رکھ کر فوری استعمال میں آنے والے بم شامل ہیں۔ ڈاریان نے کہا کہ 5 November کو رقا کو الگ تھلگ کرنے کے آپریشن کے بعد سے شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اپنے شامی عرب اتحادی شراکت کاروں کے ساتھ مل کر تقریباً 3,400 mm² کا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ شام کے شہر الباب میں 1 January کے بعد سے اتحادی افواج نے 35 حملے کیے ہیں جن کے دوران شہر پر یا اس کے نزدیک 101 ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ آئی ایس آئی ایس کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا جائے اور آلات، بھاری توپخانے، جنگی ٹھکانوں، سرنگوں اور کمان اور کنٹرول کے مراکز کو تباہ کیا جا سکے۔ اتحادی اور ترک فوجی افسران الباب کے گرد آپریشن میں بدستور رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان ڈاریان نے کہا کہ الباب میں دشمن سخت مشکل میں ہے۔ ترک فوجیں اور اتحادی افواج شمال مغرب کی جانب سے شہر کی طرف بڑھ رہی ہیں، اتحادی فوجیں دشمن پر فضائی حملے کر رہی ہیں اور حکومت کی فوجیں جنوب کی جانب سے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اسی دوران اتحادی متعدد محاذوں پر آئی ایس آئی ایس کے ساتھ برابر جنگ کر رہے ہیں۔ کرنل ڈاریان نے کہا کہ آئی ایس آئی ایس کو مکمل طور پر تحس نحس کرنے کے عہد کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی اپنی قیادت سے انہیں رابطے میں رہنے، ان کے مالی نیٹورک اور علاقے پر کنٹرول رکھنے کی ان کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔